بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 ستمبر 2013، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں. امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ مجادلہ کی آیات 5-9 تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فلم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وعزني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ مجادلہ کا آغاز 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے. ان خطبات جمعہ میں اس کا آغاز پچھلی بار ہو گیا تھا اور ابتدائی چند آیات کا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا. صرف تعارف کے طور پر ربط مضمون کے لیے ذہن میں ترتیب کو قائم رکھنے کے حوالے سے عرض کروں گا کہ یہ صورتیں مدنی صورتیں ہیں اور مدنی دور کے بھی نصف آخر سے ان کا تعلق ہے، اور اس دور میں ایک طرف مسلمانوں کا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے، دوسری طرف کفر کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، خاص طور پر یہود کے ساتھ جو دشمنی اور مہادارائی کا معاملہ ہے وہ بھی بتدریج آگے بڑھتا چلا گیا، اور اسی میں منافقین کا ایک گروہ وجود میں آ گیا تھا جو اصلا تو مسلمانوں کی صفوں میں سمجھے جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور اپنے ایمان کا بار بار اظہار کرتے تھے بڑے اہتمام کے ساتھ، قسمیں کھا کھا کر. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. اے نبی، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. والله يعلم انك لرسول، اور اللہ کو تو خوب معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں دل سے آپ کی رسالت کو نہیں مان رہے. قرآن پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، لیکن قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ رسول کا کیا مقام ہے، رسول کو وہ مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انہی آیات کی روشنی میں اور ان کے بین السطور میں آپ ہمارے معاشرے کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے، آپ کو اس کی تصویر نظر آئے گی جو اسلام کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں اس قسم کا. اور یہ کردار خاص طور پر ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہود اور نصارہ جو سازشیں کرتے تھے یہ ان کے اعلی کار بن جاتے تھے، یہ ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والے ہوتے تھے، اور تھے مسلمانوں کے صفوں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے. قانونی طور پر انہیں مسلمان ہی سمجھا جاتا تھا، سمجھا ہی نہیں جاتا تھا بلکہ قانونی طور پر مسلمان مانا جاتا تھا اور ان کو مسلمان کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا تھا. یہ اصول ہے، باقی دل میں کیا ہے اس کا فیصلہ اللہ آخرت میں کرے گا. دنیا کے اپنے اصول اور ضوابط ہیں، چنانچہ جب تک کوئی شخص زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے اور زبان سے کسی بنیادی عقیدے کی، اسلام کے بنیادی عقیدے کی نفی نہیں کر رہا، وہ مسلمان ہے چاہے کوتاہی کتنی کر رہا ہے، وہ مسلمان سمجھا جائے گا، مسلمان باپ کی وراثت میں حصہ پائے گا اور اسے کسی اور ٹائٹل سے پکارا نہیں جائے گا، مسلمان ہی کے ٹائٹل سے پکارا جائے گا. البتہ یہ کہ ایسے کردار کی نقشہ کشی قرآن نے کر دی ہے کہ یہ پھر اصل میں منافقین ہیں. ان آیات کے بین السطور وہ بھی اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں اس آئینے میں، اور مسلمانوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو کردار ہے ہیں تو مسلمان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی، عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھی جو سب سے بڑا منافق تھا، لیکن اصل میں یہ اسلام کے نام پر دھبا ہیں، اور یہ ہیں کہ جن کی ساری ہمدردیاں اسلام کے ساتھ نہیں ہیں، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہیں، اور یہ اسلام کو ناکام بنانے کے لیے اسی طرح سرگرم عمل ہیں جیسے اسلام کے دشمن. تو یہ ہے وہ کردار، وہ اس وقت بھی موجود تھا، اور جو جدوجہد جاری تھی مدینہ کے اندر، پہلے تو مقابلہ مشرکین عرب کے ساتھ تھا، قریش مکہ کے ساتھ، غزوہ بدر قریش مکہ سے ہوئی، غزوہ احد مقابلے میں قریش مکہ تھے، غزوہ احزاب پورے عرب کے قبائل آ گئے تھے، صرف مکی نہیں تھے، قریش مکہ ہی نہیں تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ یہود کے قبائل جو خیبر میں جا کے آباد ہو چکے تھے دو، وہ بھی آ گئے تھے. تو اب یہ آگے سے آگے معاملہ بڑھ رہا تھا. چنانچہ اس جد و جہد میں رکھنا ڈالنے والے اور دشمنوں کے آڈا کار بننے والے مسلمانوں کی صفوں کے اندر موجود تھے، انہیں بے نقاب کیا جا رہا ہے. اور یہ اگر تکلیف اور یہ رکاوٹ اور یہ مشکلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں، اس کا مطلب کیا تھا کہ قیامت تک جب بھی یہ جدوجہد ہوگی اس قسم کے عناصر ہوں گے، اور ان کے حوالے سے ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے اور کیسے ان کی ریشہ دوانیوں سے اور سازشوں سے بچنا ہے، یہ رہنمائی بھی ہمیں سیرت سے ہی ملتی ہے، براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے، آپ کے اقوال سے اور آپ کی جدوجہد کے نقوش سے. چنانچہ ان صورتوں میں منافقین کو خاص طور پر بہت بے نقاب کیا گیا ہے، اور اسی طرح کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں، ابھی صحیح معنی میں منافق تو نہیں ہوئے لیکن ابھی بین بین ہیں، اسلام کے دینی تقاضوں کو بھی پورا نہیں کر رہے، عملی تقاضوں کو، لیکن ابھی منفی جذبہ اسلام کے حوالے سے ان کے دل میں نہیں آیا بلکہ اپنی کوتاہی کا احساس ہے کسی قدر. ایسے طبقے کو بھی جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کی گئی ہے، گویا جو آج کل میرا اور آپ کا معاملہ ہے ہمارے اس معاشرے کا، کہ عملی اعتبار سے بڑی کوتاہی، اصل دین پر عمل کرنے والے، کل دین پر عمل کرنے والے تو گنتی کے گنے جا سکتے ہیں انگلیوں پر، کسی پہلو سے ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے پہلو سے اسلام کی تعلیمات کی جو ہے دھجیا بکھیر رہے ہوتے ہیں الا ماشاءاللہ. تو اس کے لیے بھی یہ رہنمائی ہے ان صورتوں میں. اور سورہ مجادلہ کا جو آغاز ہوا وہ ایک بڑا براہ راست آغاز ہے، اور ایک صحابیہ کا مسئلہ تھا چنانچہ پچھلی دفعہ اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، زہار کا معاملہ۔ زہار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی وقت ناراضگی میں، غصے میں آ کر یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں یا میری ماں کی پیٹھ، اس قسم کے الفاظ۔ تو عربوں میں ایک تصور یہ تھا کہ اگر ایسا کسی نے کہہ دیا تو اب وہ اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو گئی، یعنی طلاق مغلظ واقع ہو گئی اس کے کہنے سے۔ اور نہ صرف یہ کہ طلاق مغلظ واقع ہو گئی، آئندہ بھی ساری زندگی کبھی نکاح دوبارہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے تو ماں بنا دیا۔ تو اب یہ ایک ایشو تھا۔ اور ایک مسلمان صحابی اوس ابن ثابت کو اپنی اہلیہ کو کسی وقت غصے میں یہی الفاظ کہہ بیٹھے، تو وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ اللہ کے رسول، یہ معاملہ ہوا ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر اجڑ جائے گا، اس نے مجھے ماں کہہ دیا لیکن میں کہنے سے تو ماں نہیں بن گئی، تو اس میں اللہ کی طرف سے کیا اصول ہے، کیا قانون ہے، کیا رہنمائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تک تو کوئی اس بارے میں واضح ہے ہدایت، کوئی آیات نہیں اتری ہیں، لیکن یہی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جو معاشرے کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ اب تمہارا اور اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثہ کیا، جسے قرآن مجید نے بڑے اہتمام سے بیان کیا، اور یوں کہنا چاہیے کہ تحسین کے اعمال انداز میں، کہ ایک خاتون اپنے مسئلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہی ہے، بار بار آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اللہ سے پوچھیں میرے اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اسے پتا ہے کہ میرے مسئلے کو حل کرنے والے اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہہ رہی ہے کہ عقلی اعتبار سے کیسے ممکن ہے کہ زبان سے کہنے سے کوئی ماں بن جائے اور پھر گھر جو ہے اجڑ جائے ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ ایک، اس کو مجادلہ کہا گیا، مجادلہ جھگڑنا، آرگو کرنا، بحث کرنا۔ اور مجادلہ ایک منفی ہوتا ہے لیکن مثبت بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کی سفارش کرتے ہوئے بھی آپ بحث مباحثہ کرتے ہیں، یہ مثبت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا، یجادلنا فی قوم لوط۔ تو یہ سچے مسلمانوں کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے کسی مسئلے کے لیے آتے بھی اللہ کے رسول کی طرف ہیں اور اللہ ہی سے رہنمائی کے طلبگار ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہے وہ اپنے دل کی بات رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے۔ منافقین اس کے برعکس وہ تھے کہ جو کوئی بھی ایسی بات انہیں مل جائے جس پر کوئی اعتراض اٹھایا جا سکے، اس کی بنیاد پر انتشار فکری پیدا کرتے تھے معاشرے میں، سنسنی خیزی پیدا کرتے تھے افواہوں کے ذریعے سے، اور جو ہے وہ ایک منفی فضا جو ہے وہ پیدا کر دیا کرتے تھے۔ اب اسی کو نمایاں کیا گیا، چنانچہ یہ صحابیہ کے اس عمل کی قرآن نے تحسین کی ہے۔ یہ ہے سچے اہل ایمان کا کردار، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی بھی فرما دی اور بتا دیا کہ بات صحیح ہے، اصولی طور پر کسی کے کہنے سے نہ کوئی بیٹا بن جاتا ہے نہ کوئی ماں بن جاتا ہے، یہ تمہارے اپنے زبان کی بات ہے، منہ سے نکالے ہوئے الفاظ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی معنویت نہیں۔ لیکن بہر کیف یہ کہنا کہ انت علیہ کا ظہر امی، یا اس قسم کے الفاظ کہہ دینا کسی کو اپنی بیوی کو، یہ بڑی ایک بھونڈی بات ہے، ناگوار بات ہے، ناپسندیدہ بات ہے، لہذا اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور کفارہ ادا کر دے تو پھر یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کی حیثیت سے دوبارہ رہ سکتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑے مسئلے کا حل نکال دیا۔ لیکن خاص طور پر منافقین ان چیزوں کو اٹھاتے تھے کہ ہمارے ہاں صدیوں سے یہ روایات چلی آ رہی ہیں، کسی شخص نے اپنی بیوی کو باں کہہ دیا تو بس باں ہو گئی، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ یہ کیسے نبی ہیں جو آ کر ہماری صدیوں کی روایات کو، اور جو اور ایسی باتیں جو ہیں وہ انسان کے لیے ایک عصبیت کا باعث بھی، غیرت کا ایشو بن جاتا ہے کہ ماں کہہ دیا اور اس کے بعد بھی وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکے، یہ کیسی بات ہوئی، یہ تو ہماری روایات کے خلاف اور غیرت کے منافی ہے۔ جو غیرت کے غلط تصورات ہمارے ہاں ہیں نا، غیر اسلامی تصورات مختلف جگہوں پر، اسی کا ایک مذہب تھا، اور وہ ایکسپلائٹ کرتے تھے ایسے مواقع کو۔ چنانچہ اس سارے زہار کے بعد، واقعے کے بعد فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ کے جو محادہ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، پہلے تھا مجادلہ کیا اس خاتون نے، قسم اللہ قول التی تجادل کا فی زوجیہا، وہ مجادلہ ہے، وہ بحث ہے، وہ آرگومنٹیشن ہے، اور وہ خیر کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور خیر کی طرف بھی ہو سکتی ہے. ایک محادہ ہے، اسے کہتے ہیں محاد آرائی، خام خواہ کی مخالفت. یہ ایک کردار تھا یہود کا، اور یہود کے زیر اثر منافقین. تو مسلمانوں کی صفوں میں جو کردار ادا کر رہے تھے، محادہ، محاد آرائی اور مخالفت اللہ کی اور اس کے رسول کی اور قرآن کی، جس پر وہ ادھار کھائے بیٹھے تھے اور کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے، یہ وہ طبقہ ہے جس کو کہا گیا یہ ہے کہ فرمایا کو بھی تو وہ لوگ کے جو محادہ کرتے ہیں، محاد آرائی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، کو بھی تو کما کو بھی تلدین من قبلہم، وہ ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے جیسے کہ ذلیل و خوار ہوئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. پچھلی قوموں میں بھی جنہوں نے منافقانہ کردار ادا کیا بالآخر ذلیل و خوار ہوئے، اور اب بھی ذلت و خواری ان کے حصے میں آئے گی، چاہے ان کی وجہ سے بہرحال مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش کی صورت بن جاتی تھی. کچھ لوگ ان باتوں میں آ جاتے تھے، تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا تو پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا کہ یہ کیسا دین ہے کہ کل تک جو ہے وہ جنوب شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور اب جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی. اگر وہ قبلہ درست تھا تو پھر اب غلط ہو گئے ہم، اور اگر یہ اب صحیح ہے تو پہلے ہم نے غلط نمازیں پڑھی ہیں تو ضائع ہو گئی. اب یہ ہے وہ انداز مخالفانہ پروپیگنڈے کا جو یہود کے زیر اثر منافقین کرتے تھے. تو یہاں بھی امکان تھا کہ زہار کی آیت کے اترنے کے بعد اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آنے کے بعد کہ نہیں، زہار کرنے کے بعد بھی دوبارہ وہی شخص اپنی بیوی کے ساتھ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتا ہے، اس کو بھی ایک جو ہے پروپیگنڈے کا ایشو بنا دیا جاتا جیسے کہ ان کی عادت تھی. لہذا قرآن نے یہاں پر جو کہتے ہیں پریمپٹ کرتے ہوئے فوراً ہی ان کا ذکر کر دیا، وہ لوگ کہ جو محاذارائی کرتے ہیں اللہ اور رسول کے فیصلوں کے خلاف، کو بھی تو ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے، کما کو بھی تلدین من قبلہم، جیسے کہ وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے جنہوں نے اسی طرح پہلے یہ روش اختیار کی تھی. وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نازل کر چکے ہیں واضح پیغامات، احکامات، واضح آیات. اب اس کے بعد اس کے اندر مین میخ نکالنا اور اعتراض کرنا اور فکری انتشار پیدا کرنا، یہ کام کن کا ہے؟ جو مفسد لوگ ہیں، جو شرارتی ہیں، جو شیطان کے ایجنٹ ہیں. وللکافرین عذاب مہین، اور وہ کفار جو ان کی پشپناہی کر رہے ہیں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، یا مشرقین عرب ہوں، جو ان منافقین کی پشپناہی کر رہے ہیں، سرپرستی کر رہے ہیں در پردہ، ان کے لیے بھی بہت حانت آمیز عذاب ہے، انتہائی رسوا کن عذاب ان کو بھی مل کر رہے گا. گویا انجام کے اعتبار سے اب یہ ایک ہی ہیں، ایک وہ کھلے دشمن ہیں مشرقین مکہ، یا یہود یا نصارہ. نصارہ اتنے کھل کر سامنے اس وقت نہیں آئے تھے، یہود تو تھے. ایک ہی اندر ہے آستین کے سانپ. انجام دونوں کا بدترین ہے، اور آخرت میں بدترین عذاب سے دوچار ہو کر رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن کے اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، اٹھا کھڑا کرے گا، بعث سے بعد الموت. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پھر جتلا دے گا انہیں جو بھی عمل کیا تھا، ایک ایک عمل ان کے سامنے لے آیا جائے گا، یہ تمہاری حرکتیں تھیں، یہ کرتوت تھے، یہ تمہاری سازشیں تھیں، اس کی پوری لسٹ پرووائڈ کر دی جائے گی. اَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ، اللہ تعالیٰ نے انہیں گن گن کے رکھا ہوا ہے، پورا ریکارڈ محفوظ ہے، اور یہ بھولے بیٹھے ہیں، یہ مسلسل سازشیں کرتے ہیں اللہ اور رسول کے خلاف اور دین کے خلاف، اور اپنی پچھلی باتوں کو بھول کر اور آگے لگے رہتے ہیں، لیکن وہ سارا انہیں پورا ریکارڈ اس وقت مہیا کر دیا جائے گا. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، حاضر ہے، ہر جگہ موجود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو ویسے ہی سب کچھ معلوم ہے، اس کا ذکر اگلی آیت میں اور وضاحت سے آ جائے گا، لیکن اہتمام بھی کیا ہوا ریکارڈ رکھنے کا بھی، کرامن کاتبین بھی ہیں، مال نامہ لکھا جا رہا ہے، مال لہذا الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها، جب وہ مال نامہ پیش ہوگا کہیں گے کیسی ہے، کیسا ہے یہ کتاب چاہ، کیسا ہے یہ رجسٹر، کہ نہیں چھوڑا اس نے نہ کسی چھوٹی چیز کو نہ بڑی چیز کو، الا احصاها، مگر سب کو ہی کور کر لیا ہے، کوئی شے باہر نہیں رہی، آئے ہماری شامت. تو احصاه اللہ ونسوه واللہ علی کل شیء شہید، ہر شے اللہ کے سامنے، اللہ تو ہر خود گواہ ہے ان کے تمام اعمال کا، ان کی حرکتوں کا. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ کہے آسمانوں اور زمین میں. اس پچھلی آیت کے حوالے سے مولانا اصلاحی صاحب نے اپنی تفسیر میں بڑا خوبصورت بات بیان کی ہے، جس کو میں نے بھی کوشش کی ہے اس کا خلاصہ دینے کی، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ ان کی عبارت بھی آپ کو سناؤں. کہ ابتدائی آیات اس سورت کی، اس میں تو ذکر تھا ان لوگوں کا، ان کا کردار تھا کہ جن کو دین کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اسے اللہ اور رسول کے آگے پیش کرتے تھے، سچے مسلمان، نیک دل مسلمان، وفادار اللہ اور رسول کی، اور اپنا شکوہ اور مجادلہ اللہ اور رسول ہی سے کرتے تھے. اس کی بنیاد پر کوئی معاشرے کے اندر انتشار فکری نہیں برپا کرتے تھے. یہ میرا بسفسا، یہ میرا پرابلم ہے، سیدھے چلے گئے حضور کے پاس. ان کے مقابلے میں ان لوگوں کا کردار بیان ہو رہا ہے جو مدعی تو تھے ایمان و اسلام کے، لیکن ان کا رویہ اللہ اور رسول کے ساتھ مخالفت کا تھا. اسلام کی جو بات ان کو اپنے مفاد اور اپنی خواہشوں کے خلاف محسوس ہوتی، اس کے خلاف سرگوشیوں اور خفیہ پروپیگنڈے کی مہم شروع کر دیتے تھے. ان الفاظ کے پس منظر میں آپ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں. یہ جو سیکولر دانشور خاص طور پہ کہلاتے ہیں، سیکولر، بالکل یہی سوچ. اسلام کی جو بات انہیں اپنے مفاد اور اپنی خواہشوں کے خلاف محسوس ہوتی، اس کے خلاف سرگوشیوں اور خفیہ پروپیگنڈے کی مہم شروع کر دیتے تھے. وہ بیچارے کیا پروپیگنڈا کرتے ہوں گے، جو آر پروپیگنڈا ہوتا ہے، جو چینلز کا استعمال ہوتا ہے، جو میڈیا کا استعمال ہوتا ہے، کہ آدمی جو ہے اس کے دماغ کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں کہ ہر طرف سے بات جو ہے وہ ادھر سے بھی جا رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، اس انداز سے بھی آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، بمبارٹمنٹ کر دی جاتی ہے خاص بات کی. تو بہرحال وہ ابھی ابتدائی درجے میں تھے، اب وہ شیطنت اپنے انتہا کو پہنچے ہوئے دجالی فتنے کے حوالے سے. تاکہ مخلص مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کر کے ان کے ایمان و اسلام کو بھی متزلزل کر دیں، ان کی ساری ہمدردیاں جیسے کہ آگے واضح ہوگا اسلام کے دشمنوں بالخصوص یہود کے ساتھ تھیں. دیکھ لیجیے آپ ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں. ابھی وہ تو نیک نام آدمی ہے نسبتاً بلوچستان کے ہمارے گورنر وزیر اعلی صاحب عبد المالک صاحب، ان کا بھی بیان آ گیا سیکولرزم کے حوالے سے. ان کا بیان جو ہے وہ اخبارات میں آیا ہے کہ ملک میں جمہوریت اور سیکولر نظام ہونا چاہیے، مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہ ہو. یہ کس کی آواز ہے؟ مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ریاست کے معاملات، سماجی معاملات، معاشی معاملات، سیاسی معاملات، ان میں خام خواہ جو ہے دخل اندازی کرنا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ ہے ان کی سوچ کے، یہ تو بالکل نیگیٹو انداز ہے. اب کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں، اور اسلام کی تعریف جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے، اور اسلام دین ہے. دین کا کیا مطلب ہے؟ دین تو نام ہی نظام کا ہے، سسٹم کا ہے. پرائمریلی جو دین کا لفظ ہے اس کے اندر اصل مفہوم ہے سسٹم، ریاست کا، ملک کا، سٹیٹ کا جو پورا سسٹم ہوتا ہے، اجتماعی نظام، اسے دین کہتے ہیں. دین الملک، دین جمہور، اور مسلمان ہو کر اسی کی نفی کر رہے ہیں، نہیں اسلام کو ہم دین نہیں مانتے، بس ہم عیسائیوں کی طرح ریچولز اور کچھ ڈوگماز بس ہر شخص جو ہے اپنا عقیدہ یہاں رکھے اور عبادت کے لیے اپنے اپنے معبد میں چلا جائے، کوئی مسجد میں چلا جائے، کوئی مندر میں چلا جائے، کوئی گرجا میں چلا جائے، بس یہاں تک اسلام رہے، اسلام بھی سب تک محدود رہے. تو یہ کن کا ایجنڈا ہے؟ یہ اسی کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. بہرحال یہ ہے وہ ایک کردار جو اس وقت بھی تھا اور اب بھی ہمیں بہت نمایاں نظر آ رہا ہے، اور اس طریقے سے جو وہ انتشار فکری اور ذہنی میں مبتلا کرتے ہیں عوام کو، وہ اس دور میں بھی تھا اور آج وہ انتہا پر ہے معاملہ. آگے فرمایا الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم، نہیں ہوتی سرگوشی تین افراد کے درمیان مگر یہ کہ اللہ چوتھا ہوتا ہے. وہی بات جو میں نے عرض کی کہ کوئی چیز ان کو مل جائے جس پر اعتراض کر سکیں. اب سازش کے طور پر ادھر بھی بات کریں گے، ادھر بھی بات کریں گے، ادھر بھی وسوسہ اندازی کریں گے، آپس میں بھی بیٹھ کے سازش کر رہے ہیں. یہ منافقین کا کردار تھا. نجوہ کہتے ہیں الگ سے بیٹھ کر سرگوشی کرنا. ایک محفل ہے اس میں دو تین افراد الگ بیٹھ کے خسر خسر کان میں کر رہے ہیں، یہ نجوہ ہے. یا خفیہ انداز میں کچھ لوگ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، یہ بھی نجوہ ہے، سرگوشی. اب منافقین کا معاملہ یہ تھا، مسلمانوں کو کوئی پرابلم رہا ہو وہ سیدھے حضور کے پاس پہنچے یا کسی سینئر صحابی کے پاس پہنچے. یہ جو ہے سازشوں کے لیے جگہ جگہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے اندر وسوسہ اندازی کر رہے ہیں، دو افراد کو پاس بلایا اور وہ کان میں کچھ پھونک دیا. تو فرمایا کہ جب یہ نجوہ کرتے ہیں الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کہ آسمانوں اور زمین میں ہے. یہ خفیہ طور پر جو باتیں کر کے کس سے چھپا رہے ہیں؟ ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم، کوئی سرگوشی نہیں ہوتی تین افراد کے درمیان مگر یہ کہ چوتھا اللہ ہوتا ہے. تین بیٹھ کے کر رہے ہیں سب سے الگ تھلگ، انہیں جان لینا چاہیے کہ چوتھا بھی ہے یہاں. ولا خمسه الا هو سادسهم، اور نہیں ہوتی یہ سرگوشی پانچ افراد کے درمیان مگر یہ کہ اللہ چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ. یعنی یہ تو مثال کے طور پر کہہ دیا گیا کہ تین ہو تو وہ چوتھا اور پانچ ہو تو وہ چھٹا. جو بھی تعداد ہے ان کے ساتھ اللہ موجود ہوگا. واٹس ایور الا هو معهم اینما کانوا، مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں. کتنے ہی خفیہ انداز میں کسی غار کی کھو میں چھپ کے بھی سرگوشی کر رہے ہیں، وہاں بھی اللہ موجود ہے، اپنے علم کامل کی بنیاد پر موجود ہے. السمیع البصیر، ان اللہ بکل شیء علیم، ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، اور پھر وہ جتلا بھی دے گا انہیں جو عمل انہوں نے کیے تھے. یہ سارا کچھ جو ہے وہ ریکارڈ سامنے لے آیا جائے گا قیامت کے دن کہ یہ تھے تمہاری حرکتیں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ سارا عمل مسلمانوں کی صفوں کے اندر ہو رہا ہے، کرنے والے بھی مسلمان ہیں، ایجنٹ بنے ہوئے ہیں ان کے. الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى، میں پھر توجہ دلا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ایک فرد سے کام شروع کیا اور 23 سال کے اندر اندر جزیرہ نما عرب پر اللہ کے دین کو غالب اور قائم کر دیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یہ سب سے بڑا انقلاب تاریخ انسانی کا، سب سے بڑا انقلاب تھا جس میں ہر شے بدل گئی. اور اس انقلابی مہم اور اس جد و جہد میں آپ کو وہ تمام تکلیفیں، وہ سختیاں اور وہ آزمائشیں جھیلنا پڑی ہیں جو کسی بھی انقلاب میں، قیامت تک کوئی بھی انقلاب ہوگا جس میں جو آ سکتی ہیں پوسیبل مشکلات ہیں، وہ سب کی سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنی پڑی ہیں، ان سے گزرنا ہوا. یہ نہیں تھا کہ صرف دعا کی بنیاد پر سارے کام ہو گئے ہوں، دیکھیے الٹیمیٹلی کرنے والا اللہ ہے، لیکن عالم اسباب میں وہ آپ سے، مجھ سے اور آپ سے تقاضا کرتا ہے عمل کا. هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. محنت تو تمہیں کرنی پڑے گی، فیصلہ اللہ کا ہے کہ اس کا دین غالب ہوگا، لیکن اس کے لیے محنت رسول کریں گے اور رسول کے ساتھی کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور رضوان اللہ علیہ اجمعین. اور آگے بھی قیامت تک بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ وہ تو رسول تھے، وہ ان کے پاس تو معجزے آتے تھے، انہیں تو پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چبھا، آج تو 100 مشکلیں ہیں، 100 اندیشے ہیں، اچانک غائب بھی کیے جا سکتے ہیں، اور پھر ٹارچر سیل میں وہ شروع کیا جا سکتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ حیوانات بھی پناہ مانگے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اس وقت بھی سب کچھ ہوا، ہر طرح کی مشکلات آئیں، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار. چنانچہ یہ کام جو ہے اس طریقے سے ہوا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ تمام رسولوں پر اس دنیا میں جو جو تکالیف آئی ہیں، جو مشکلات آئی ہیں، وہ تمام کی تمام مجھ پر، تنہا مجھ پر وہ تمام تکلیفیں آئیں. یعنی ایک طرف آپ کا مقام اتنا اونچا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچہ خوبہ حمدان تو تنہا داری، تمام انبیاء اور رسول کی صفات کا مجموعہ اور جامع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو یہ پہلو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اور چنانچہ یہ ساری ہدایات اس لیے دی جا رہی ہیں کہ اس قسم کے لوگ ہوں گے، اس قسم کی رکاوٹیں آئیں گی، ہینڈل کیسے کرنا ہے، یہ مینوئل ہے انقلاب کا. ہم نے قرآن کو صرف ایک کتاب مقدس بنا کے اور لپیٹ کر جزدان میں اوپر تاک میں رکھ دیا ہے کہ اتارنا بھی مشکل ہو. اور یہ تو ڈے ٹو ڈے مشکلات کے حوالے سے ہماری رہنمائی ہے، حل ہے مشکلات کا، گائیڈنس. الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور کیا جنہیں منع کیا گیا تھا اس قسم کی سرگوشیوں سے اور ان سرگرمیوں سے، نجوا سے؟ ثم يعودون لما نهوا عنه، اور پھر جس چیز سے روکا گیا وہ اسی کا اعادہ کر رہے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں ایک کان سے دوسرے سے اڑا دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کے حکم، وہی کچھ کر رہے ہیں. ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول، اور یہ جو خفیہ طور پر سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں یا آپس میں ایک محفل میں بیٹھ کر بھی خسر پھسر کر رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی اس کے جو اصل اس کے اندر گفتگو کو خیر کی نہیں ہوتی، بلکہ ساری سرگوشیاں جو ہیں ان کی اسم پر مشتمل ہیں، گناہ کے کام، والعدوان اور ظلم اور زیادتی کے کام، و معصیت الرسول اور رسول کی نافرمانی، رسول کی مخالفت، یہ موضوعات ہیں ان کی ان سرگوشیوں کے. کوئی خیر کے لیے نہیں اکٹھے ہوتے، کیونکہ سرگوشی خیر کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کوئی شخص کلمہ خیر کسی کو کہنے کے لیے بھی الگ ہو سکتا ہے کہ بھائی میں آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں یا آپ کے لیے میرا یہ پیغام یہ ہے، اس وقت آپ اس کیفیت میں ہیں لیکن آپ کو اس انداز سے ڈیل کرنا چاہیے، خیر کی نصیحت بھی ہو سکتی ہے اس سرگوشی میں. لیکن ان کی ساری سرگوشیاں خیر سے خالی ہوتی ہیں، اور وہ گناہ کے کام اور ظلم اور زیادتی عدوان کے کام اور رسول کی نافرمانی، یعنی یہ جو ڈسپلن چلا آ رہا ہے، حزب اللہ ایک جماعت تھی، جماعت الڈسپلن، وہ جماعت ٹکرا گئی پوری دنیا سے. سب سے پہلے وہ جماعت مشرکین عرب سے ٹکرائی ہے، پھر یہود سے ٹکرائی ہے، پھر وہی جماعت سلطنت روما سے بھی ٹکرا گئی اور سلطنت فارس سے بھی ٹکرا گئی. یہ وہ جماعت جو تیار کی گئی تھی، اس کا ایک ڈسپلن تھا، یہ اس ڈسپلن کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ عام لوگ بھی جو ہیں اس سے بددل ہو جاتے ہیں اور اس سے مجموعی فضا جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. تو یہ تو ہوگا، اب مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور ان چیزوں کو کیسے ٹیک اپ کرنا ہے تاکہ آئندہ کی بھی رہنمائی ہو. وَإِذَا جَاؤُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو سلام کہتے ہیں ایسے الفاظ سے کہ جس سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کہا. یہ بھی ان کا انداز تھا, اور خاص طور پر منافقین اور کبھی کبھی یہود. یہود تو ان کے گرو تھے نا, وہ ان کی پیروی کرتے تھے, اور منافقین ان کے پیچھے پیچھے. زبان کو ڈوس دے کر کوئی ایسی بات کہیں گے, السلام علیکم, اب یہ کلمہ خیر ہے, دعائیہ کلمہ ہے. اور یہ اس کا آغاز یہود سے ہوا تھا. ایک واقعہ آتا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ یہود کے کچھ افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور آتے ہی کہا السلام علیکم یا ابا القاسم, کنیت سے پکارا جاتا تھا نا, کہ اے ابو قاسم تم پر سام ہو, السلام کی بجائے السلام علیکم. لفظ بھی ایسا تلاش کرتے تھے کہ اگر کوئی اعتراض کرے تو ہم کہیں کہ نہیں ہم نے تو یہ کہا ہے, تم نے غلط سنا ہے, اپنے کانوں کا تم علاج کراؤ. تو اس طریقے سے انہوں نے واضح طور پر السلام علیکم کہا, السلام کی بجائے. السلام کا مطلب ہے موت, ہلاکت. تو یہ بدعائیہ کلمہ جو ہے السلام علیکم یا ابا القاسم اعوذ باللہ, یہ انہوں نے کہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم, تم پر بھی ہو, جو دعا تم نے میرے حق میں کی ہے وہی میں تمہاری طرف لوٹا رہا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ موجود تھی وہاں, غائبہ تھے. انہوں نے جب یہ ان کی طرف سے یہ بات سنی تو انہیں تو غصہ آیا, ان سے نہیں رہا گیا. انہوں نے کہا علیک السلام واللعنہ, تم پر بھی ہلاکت ہو اور لعنت ہو. تو ظاہر بات ہے کہ اور ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, جس کے دل میں بھی غیرت ہے اور ایمان کا جذبہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور محبت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ عائشہ اللہ کو بد زبانی پسند نہیں ہے. حضرت عائشہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا اور تم نے سنا نہیں کہ میں نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ میں نے تو یہی کہا کہ وہی تم پر ہو, تو جواب تو پورا مل گیا تھا انہیں. تو یہ ہے یہ انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی یہ حرکتیں. چنانچہ اس قسم کی حرکتیں منافقین کثرت سے کیا کرتے تھے. سورہ بقرہ میں بھی ان کا تذکرہ ہے, یہود اور منافقین مل کر ایسے کرتے تھے. راعنا, راعنا جو ہے یہ ایک مجلسی جملہ ہے, جیسے ہم کہتے ہیں پلیز ذرا متوجہ ہوں, ذرا میری طرف متوجہ ہوں. تو وہ اس کو لوچ دے کر راعنا پڑھ دیتے تھے, کہہ دیتے تھے, اور دل میں خوش ہوتے تھے. چنانچہ آگے الفاظ ہیں کہ اس قسم کی حرکتیں کر کے ویقولون فی انفسہم, دل میں خوش ہوتے ہیں, لولا یعذبنا اللہ بما نقول, اپنے دل میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ کیوں نہیں ہم پر آئی, ہم پر کوئی عذاب کیوں نہ آیا اللہ کی طرف سے, کیونکہ ہم نے تو کہا ہے, رسول کی گستاخی کی ہے. وہ راعنا کو راعینا کہہ کر بلاتے تھے, جس کا مطلب ہے معاذ اللہ, راعی کہتے ہیں, راعینا ہمارے چرواہے. تو یہ اس طریقے سے یہ حرکتیں کر رہے تھے. تو فرمایا کہ یہ کام تو یہ کرتے ہیں, اور پھر دل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم پر پکڑ کیوں نہیں آئی. یہ ایمان کو جو انہوں نے خود ایمان کے اندر اپنے نقب لگانی شروع کی ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی منطقی انجام تک پہنچاتا ہے. اس طریقے سے شبہات کرنے لگتے ہیں کہ شاید واقعی اللہ کے رسول نہ ہو, دل تو گواہی دیتا ہے, قرآن سن کر بھی پتہ لگتا ہے کہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی بتاتی ہے, لیکن ہم نے اتنی بڑی جو گستاخی کی ہے, بے ادبی کی ہے, کوئی پکڑ نہیں آئی, زبان پہ چھالا نہیں نکلا, کسی قسم کا کوئی ہم پر بظاہر کوئی نقصان ہمارا نہیں ہوا, تو ہو سکتا ہے کہ یہ حقیقی رسول نہ ہی ہوں. اب شک جو ہے وہ اللہ کی طرف سے انہیں اور دور کرنا شروع کر دیتا ہے یہ شک, اور نفاق میں وہ اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ ایک سفر ہے جو شروع ہوتا ہے. تو یہ ان کی حرکتیں ہیں. حسبہم جہنم, فرمایا ان کے لیے جہنم کافی ہے, اگرچہ پہلے آ چکا ہے کہ یہ ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے, دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور ہوئے. مشرکین بھی جو ان کے سرپرستی کر رہے تھے, یہود بھی, اور خود یہ منافقین ذلیل ہو کر رہے, دنیا میں بھی ذلیل ہوئے جب دین غالب ہو گیا. لیکن یہاں فرمایا کہ دنیا میں چاہے ان کو کوئی ایک گزند بھی نہ پہنچی ہو, جہنم کافی ہے. اصل عذاب تو وہ ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا کا. تو نہ دنیا میں تو اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے، بہت سے جو ہیں یہاں پر چلے جاتے ہیں سب کچھ گند مچا کر اور مخلوق پر جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر، اور بظاہر انہیں کوئی سختی بھی نظر نہیں آتی۔ تو دنیا کی سختی کو اللہ کہہ رہا ہے یہ تو کسی حساب میں ہی نہیں ہے، اصل ہے ہی آخرت۔ حسبہم جہنم، وہ کافی ہو جائے گی ان کے لیے۔ یصلونھا، اور وہ اس میں داخل ہو کر رہیں گے۔ فبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہی مضمون ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک آدھی بات ہی ہے جو میں اس وقت صرف ٹیک اپ کروں گا۔ یہ چرچ پر جو حملہ ہوا، ظاہر بات ہے کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اسلامی ریاست میں تو جو غیر مسلم شہری ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کا بھی احترام ریاست کے ذمے واجب ہے، اسی طرح ہے جیسے مسلمانوں کا ہے، اسی طریقے سے ان کے عبادت گاہوں کا احترام بھی اسی طرح ہے جیسے مسجد کا ہے۔ یہ ہے اسلام کا اصول، اور یہی معاملہ خلافت راشدہ کے دور میں تھا جو اصل اسلام تھا۔ اب یہاں تو اسلام ویسے ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر، اب سب کچھ فری فار آل ہے جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن اصل بات جو ہے یقیناً جنہوں نے بھی کیا وہ اسلام کی اور پاکستان کے دشمن ہیں، اس میں کوئی شک۔ اور اس وقت جو بار بار اس قسم کے حالات واقعات پیش آ رہے ہیں تو بہت واضح ہے ایک بات کہ یہ جو مذاکرات کی بات کی گئی تھی طالبان کے ساتھ، اور اس ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی اپنی سی کوشش ایک جو ہے اور ایک مثبت کوشش اس کا اظہار ہوا تھا، ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ مذاکرات کے بعد یہ جو ہے یہ ساری سچویشن بدل جائے، چنانچہ وہ اپنی تمام قوت کو بروئے کار لا رہے ہیں، اور اصلاً وہی ہیں۔ اور یہ بات بھی تحقیقات سے اب سامنے آ رہی ہے کہ چرچ پر حملہ بھی، اور اسی طرح فوج ہمارے جو اس سے پچھلے ہفتے جنرل ثناء اللہ نیازی، میجر جنرل ثناء اللہ نیازی بھی اور بھی بڑے ہائی آفیشل جو ہیں وہ فوج کے، ان کی بھی شہادت ہوئی۔ یہ جو واقعات ہوئے ہیں پے بہ پے جو حکومت کو ہلا دینے والے ہیں پورے ملک کو، ان کا جو ہے رشتہ افغانستان سے جڑ رہا، اور افغانستان کے اندر سب کو معلوم ہے انڈیا کس طرح بیٹھا ہوا ہے، اور جگہ جگہ اس نے اپنے مراکز بنائے ہوئے ہیں، اور پورے افغانستان کو اس سازش کا گڑھ بنا رکھا ہے امریکہ کے پروٹیکشن کے ساتھ، یہ سب کو معلوم ہے۔ چنانچہ اس چیز کو پہچاننا چاہیے کہ اصل میں جو واقعی دشمن ہیں وہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں، اور ہم فوراً جذباتی ہو کر کہنا شروع کر دیتے ہیں خبردار کسی قسم کے مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جڑ سے اکھاڑو، ان کو یہ کرو، یہی وہ چاہتے ہیں، اور ہم ان کے بالکل جو وہ چاہتے ہیں امونی کے جسے کہتے ہیں ہز ماسٹر وائس بن کر وہی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو چنانچہ اپنے اصل دشمن کو پہچاننا چاہیے، اور اپنے ملک کے مفاد کے حوالے سے ہمیں دوسروں کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان نے بڑا پرزور جاندار موقف اختیار کیا، ہر صورت مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے، باقی کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بلکہ مجھے تو کسی نے بتایا کہ اس نے کہا کہ اگر آپ اس طرف نہیں آئیں گے تو پھر 9 سال کیا اور 900 برس تک بھی لڑتے رہیں یہ مسئلہ حل ہوگا ہی نہیں۔ یہ قبائلیوں کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ شروع کی ہے، یہ 2004 میں جب پرویز مشرف کے دور میں یہ اس کام کا آغاز ہوا تھا تو پورے پاکستان میں تمام مخلص لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ آپ بھیڑوں کے چھتوں کو چھیڑ رہے ہیں، اس کے نقصانات جو ہیں اور کانسیکوینسز بہت ہولناک ہوں گے۔ لیکن پرویز مشرف وہ سب سے بڑا ایجنٹ اعلی کار جو وائس رائے بن کے بیٹھا ہوا تھا امریکہ کا اس وقت، اور اس نے امریکی ایجنڈے کو پوری جسے کہنا چاہیے کہ سنسیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھایا، وہ جو ہے طاقت کے نشے کے اندر جو چیز جاہے کر رہا ہے، اور بدقسمتی سے اس وقت حکومت بھی ایم ایم اے کی تھی وہاں پر، اور وہ بھی جس طرح سے اسے کھڑے ہونا چاہیے تھے اس وقت کھڑی نہیں ہوئی، بہرحال یہ ایک الگ داستان ہے۔ تو وہ تو جو رول ہمارا رہا اور اس پہلو سے اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں اور بھگتیں گے، اور بہت سارے اور ہماری اپنی غلطیاں ہیں جن کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے اور صحیح رخ پر آنا چاہیے، محض جذباتیت سے مسئلے اب حل نہیں ہوں گے، اور ہمارے دشمن کوشش یہی کریں گے کہ مذاکرات نہ ہوں اور یہاں پر امن قائم نہ ہو، ہمیں اس بارے میں باشعور ہونا چاہیے۔ بس اسی پر میں اس وقت اتفاق کر رہا ہوں. وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک کے بیان پر تو میں تبصرہ کر ہی چکا ہوں. اسلام تو نام ہی دین کا ہے. اقبال کا وہ شعر ہے نا، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دین تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کے نظام کے غلبے کا نام، اور جب وہ نہ ہو تو ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ نہیں ہے دین اصل کہ آپ کو سجدے کا موقع مل رہا ہے. حکومت کس کی ہے، کس کا قانون نافذ ہے، کس کا آئین جو ہے وہ وہاں پر امپلیمنٹ ہے، اللہ کا یا طاغوتی قوتوں کا، یہ ہے فیصلہ کن بات. تو اسلام دین ہے اور وہ کل نظام کو حاوی ہے، یہ بات جو ہے سامنے رہنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا کرے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.